سنیا کا وزیر اعظم، سنیا کا وزیر اعظم، اسے ہمت دے دے یا مولا، اسے ہمت دے دے
یا مولا،
اسے ہمت دے دے
یا مولا،
اسے جرات دے دے
یا مولا،
اسے طاقت دے دے
یا مولا،
صدیق کے صدقے
یا مولا،
عمر کے صدقے
یا مولا،
عثمان کے صدقے
یا مولا،
علی کے صدقے
یا مولا،
حسین کے صدقے
یا مولا،
معاویہ کے صدقے
یا مولا، نعرہ اعظم طارق اکیلا نہیں، یہ تمام جانسار ساتھی، جب بھی اعظم طارق کو جانوں کی یا نظرانوں کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تعالی یہ تمام اپنی قربانیاں دے جائیں گے، لیکن اعظم طارق کو آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ اب تمام حضرات ولولے اور جذبے کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے جرنیل کا استقبال کیجیے، سنیو کا وزیر اعظم، سنیو کا وزیر اعظم، سنیو کا وزیر اعظم،
سنیو کا وزیر اعظم، سنیو کا وزیر اعظم، سنیو کا وزیر اعظم، جنگی کا بیٹا اسحاق کا خادم۔
بھائی ایک مرتبہ سارے کھڑے ہو جائیں، ایک مرتبہ سارے کھڑے ہو جائیں، سارے کھڑے ہو جائیں ایک مرتبہ۔ بھائی آخر تک جہاں تک لوگ کھڑے ہیں ہاتھ اٹھائیں سارے، ایسا کریں سارے ساتھی پانچ پانچ قدم پیچھے ہٹیں، بالکل آخر پانچ پانچ قدم، آخر والے ساتھی پیچھے ہٹیں، پیچھے ہٹیں آخر تک، آخر تک پانچ قدم کھڑے رہو۔ الحمدللہ، الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل، وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ، والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل ست تکریم حضرات علماء کرام، حاضرین مکرم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ عظیم الشان کانفرنس 9 اگست سے شروع ہو کر 10 اگست کی تاریخ میں داخل ہو چکی ہے۔ رات کے 2:30 بج رہے ہیں، ٹھیک 1.5 گھنٹہ بعد فجر کی اذانوں کا وقت ہو جائے گا۔ آپ حضرات میں سے بیشتر حضرات ایسے بھی ہیں جو گزشتہ 2 دنوں سے سپاہ صحابہ پنجاب کے تربیتی کنونشن میں مدعو کی حیثیت سے اپنا وقت گزار چکے ہیں۔ رات کے ان لمحات میں آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا مناسب جانتا ہوں۔ بہت سارے لوگ آج اس خیال کے ساتھ بھی یہاں تشریف لائے ہیں کہ جا کر دیکھتے اور سنتے ہیں کہ مولوی اعظم طارق اتنا عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد جو باہر آیا ہے، کیا وہ اب بھی اپنے مشن کی بات کرتا ہے یا اپنا مشن وہ جیل ہی میں چھوڑ آیا ہے؟ میں ایسے حضرات سے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے جس مشن اور پروگرام کو اپنایا تھا، اسے سوچ سمجھ کر اول روز سے ہی اس انداز میں ہم نے اختیار کیا تھا کہ اس مشن کے لیے ہتھکڑی، بیڑی، جیل، عقوبت خانے اور زندان تو بہت چھوٹی بات ہے، اگر اس مشن کے لیے ہم نے تختہ دار پہ بھی چڑھنا پڑا، رب محمد کی قسم ہم اپنے گلے میں پھندا پھانسی کا ڈال کر بھی کہیں گے صدیق کا دشمن کائنات کا بدترین کافر ہے۔ دوستو، یہ مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور ایمان کی بات انسان کسی حالت میں بھی ترک نہیں کر سکتا۔ اصول دنیا یہ ہے کہ انسان ہر تھوڑی قیمت کی چیز کو قربان کر کے اس سے بڑی قیمتی چیز کو حاصل کرتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ بیش قیمت چیز پر کم قیمت چیز قربان ہو جایا کرتی ہے، کم قیمت چیز پر بیش قیمت چیز قربان نہیں ہوتی۔ خون پسینے سے کمایا ہوا مال انسان کے دل میں بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے، لیکن وہ مال جو صدیوں میں انسان کماتا ہے، آبا و اجداد کے زمانے سے محفوظ چلا آتا ہے، جس کے حصول کے لیے انسان وطن چھوڑ جاتا ہے، یہ کمایا ہوا سرمایہ اور مال اس وقت انسان قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جب اس کا صرف ایک دن کا بیٹا جو صبح پیدا ہوا ہے شام کو بیمار ہو جائے اور ایسے محسوس ہو کہ شاید اس بیماری سے یہ ہلاک ہو جائے گا. ایک دن کی زندگی والے بیٹے کو بچانے کے لیے انسان سینکڑوں سال کا جمع شدہ مال قربان کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو ثابت یہ ہوا کہ اولاد مال سے بھی زیادہ قیمتی چیز تھی، لہذا اولاد کو بچانے کے لیے مال کو قربان کر دیا. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کی اپنی جان پر ایسی مصیبت اور آفت ٹوٹتی ہے، خود انسان ایسی پریشانی میں اور قیامت کے مناظر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور جب بات اس کی اپنی جان پہ آتی ہے تو آپ نے بارہ سونا ہوگا کہ گھبراہٹ کے عالم میں مائیں دودھ پیتے بچے پھینک کر بھاگ جاتی ہیں. یعنی ایسی حالت میں انسان اپنی جان بچانے کے لیے اولاد بھی قربان کر دیتا ہے. سمجھ میں بات یہ آئی کہ جان اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس پر اولاد بھی قربان ہو جاتی. مال قیمتی چیز تھی، اولاد پہ قربان ہوا. اولاد قیمتی چیز تھی، جان پہ قربان ہوا، جان پہ قربان ہوئی. لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز ایسی بھی ہے کہ اس پہ جان بھی قربان ہو جاتی. میرا آپ سے سوال ہے کہ کائنات میں وہ کون سی چیز ہے جو جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے؟ بولیے بولیے بولیے. ایمان، دین اسلام ایسی قیمتی چیز ہے کہ جس پہ جان قربان ہو جاتی ہے. دین جان پہ قربان نہیں ہوتا، جان دین پہ قربان ہوتی ہے. اور میری اور آپ کی جان کی کیا ویلیو اور حیثیت ہے؟ یہ دین اور یہ اسلام اور یہ ایمان، یہ تو وہ قیمتی چیز ہے کہ قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اس دین اسلام اور ایمان پر تو انبیاء کی جان بھی قربان ہوئی ہے. اللہ کے پاکیزہ اور مقدس پیغمبروں اور رسولوں نے بھی دین پر، اسلام پر، ایمان پر اپنی جان قربان کر دی ہے، مگر کبھی بھی دین اور ایمان کو قربان نہیں کیا. میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد کائنات میں ان کی شان اور ان کی عظمت اور ان کی رفت کا مقابلہ کرنے والا کوئی ماں نے نہیں جنا ہے. اللہ تو اللہ ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہ رب ہے، وہ پروردگار عالم ہے، وہ خالق ہے مخلوق میں. مخلوق میں آمنہ کے لال کا کوئی ہمسر، کوئی ہمسر اور کوئی بھی آپ کے مقابلے میں نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ آمنہ کے لال اگر طائف کے بازاروں میں زخمی ہوتے ہیں، احد کے میدان میں دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، تو مجھے بتلائیے کس لیے؟ دین کے لیے، ایمان کے لیے. تو میں نے شروع میں بات کا عرض کی تھی کہ ایمان کی ویلیو اتنی ہے، ایمان کا مقام اتنا ہے. اور سپاہ صحابہ یہی بتلانا چاہتی ہے کہ جب بات ایمان کی آئے تو پھر جان کی پرواہ. یہ کوئی جوش کی بات نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں ہے، یہ کوئی حادثاتی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، ہتھکڑی، بیڑی، جیل، زندان، عقوبت خانے تو چھوٹی بات ہے، ایمان کی جب باری آئے تو پھر تخت دار پہ چڑھتے ہوئے بھی انسان کو مزہ آتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی ایمان کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ تو بات صحابہ کی کر رہے ہیں، آپ تو بات صحابہ کی کرتے ہیں۔ میں ایسے حضرات سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے علم کے اضافے کے لیے یہ بات آپ کے سامنے عرض ہے، صحابہ کرام ایمان کی جان ہیں، صحابہ کرام ایمان کی جان ہیں، شجر اسلام کی جڑ ہے، عمارت اسلام کی بنیاد ہے۔ صحابہ نہیں تو کچھ نہیں۔ ایمان، دین، اسلام، شریعت جس چیز کا نام ہے وہ صحابہ کرام کے بغیر نامکمل ہے۔ کتاب اسلام کا باب اول اصحاب رسول ہیں، داستان اسلام کا آغاز اصحاب رسول ہیں، اور اسلام کی بنیاد و اساس نبی کے صحابہ ہیں۔ اگر کسی کو میری اس بات سے اختلاف ہو تو میں اس کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ بدر کا میدان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مدینہ سے لائے تھے، کسی جنگ کی غرض سے نہیں بلکہ ایک قافلے کا مقابلہ کرنا تھا، بغیر تیاری کے، بغیر ہتھیاروں کے صحابہ کرام جب باہر نکل آئے مدینہ سے، بدر کے مقام پر پہنچے تو قافلہ نکل گیا، مقابلہ دشمنوں کے لشکر جرار سے ہو گیا۔ نہتھے صحابہ کرام کا مقابلہ 1000 کے لشکر جرار سے ہو رہا ہے، اس وقت آمنہ کے لال سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہے، اور زبان پر جو الفاظ ہیں ان پہ غور کرنا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد ابدا، پروردگار اگر بدر کے میدان میں محمد کی جماعت آج ضائع ہو گئی پھر تو یاد رکھ قیامت کی صبح تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اگر تو چاہتا ہے تیرا نام لیا جائے، اگر تو چاہتا ہے تیری عبادت کی جائے، اگر تو چاہتا ہے دنیا تیری وحدانیت و الوہیت کے گیت گائے، تو پھر میری جماعت کو باقی رکھ کہ تیرے نام کے ڈنکے یہی بجا سکتی ہے۔ کیوں جناب، یہ الفاظ ہیں یا نہیں؟ لا تو بدا بدا، او میرے رب تینوں کسے نہیں مننا جے میری جماعت نہ رہی، تجھے کوئی نہیں مانے گا اگر میں محمد کی پونجی لٹ گئی۔ میرے صحابہ اس میدان میں اگر فتح یاب نہ ہوئے تو تو جانتا ہے کہ پھر دھرتی پر تیرا نام لیوا۔ اب دوسرے معنوں میں آئیے، اگر قیامت تک تیرے توحید کے طعنے بلند ہوں گے، قیامت تک اذانوں میں تیرا نام بلند ہوگا، قیامت تک دنیا تیرے نام کے گیت گائے گی، قیامت تک کائنات ایمان کی شمع سے اپنے قلب و جگر کو روشن کرے گی، تو اے اللہ وہ ایمان کی دولت انہی صحابہ کے ذریعے کائنات کو ملے گی۔ ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تو بدا بدا، میری جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اور اگر بچ گئی تو بچہ بچہ تیری توحید کے ترانے بلند کرے گا. آج اگر دنیا میں اللہ کی توحید کے ترانے بلند ہو رہے ہیں، حضور کی ختم نبوت، عظمت و رفعت، پیغمبر کی شان اور سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے، مسجدیں آباد ہیں، مدارس کار اللہ اور کار رسول کی صداؤں سے آج گونج رہے ہیں، یہ سب پیغمبر کے صحابہ کا صدقہ ہے، حضور کے صحابہ کا صدقہ ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں صرف قرآن سے پوچھو، کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن صحابہ کے دشمنوں کا تعارف بھی کراتا ہے. اور قرآن ایک جگہ کہتا ہے، کیا بات کہی قرآن نے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں سجا کر، زیب و زینت دے کر ایمان کو. مولانا حق نواز شہید فرمایا کرتے تھے، اللہ نے ایمان نو بندے پا کے، زیور پہنا کے، ٹکا لا کے، ایمان دے ہتھاں چ کنگڑ پا کے صحابہ دے دل چ اتار دیتا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کانو احق بها واهلها، کانو احق بها واهلها. خدا ایسا کیوں نہ کرتا، صحابہ تو اس بات کے سب سے زیادہ حقدار تھے، صحابہ سب سے زیادہ اس بات کے حقدار تھے. واهلها، صحابہ اس کے اہل تھے، صحابہ اس کے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی کائنات کے دلوں کو دیکھا ہے، مجھے سب سے زیادہ جو ایمان کے پاسدار نظر آئے، جو ایمان کے اہل نظر آئے، اے محمد وہ تیرے صحابہ ہی ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے بارے میں ہمارا کوئی فتویٰ نیا نہیں، بلکہ ہم تو فتویٰ دیتے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں جی تسی بڑے لوگاں نو کافر آخدے ہو، شیعہ نو کافر آخدے ہو، تسی تے کافر بڑائی جاندے ہو. اوے اسی کافر نہیں بناؤندے، جو خود کافر بن گئے ان کے کفر کے بارے میں بتاتے ہیں، کافر بناتے نہیں، کافر کا کفر بتاتے ہیں. اور کسی کا تعارف کرانا، کسی کا تعارف کرانا دنیا کے کسی قانون میں جرم. دیکھیں ایک شخص آتا ہے جی تعارف کرائے، میں کہتا ہوں یہ مولانا، یہ قاری محمد شریف صاحب مچن آبادی ہیں، بہت بڑے نعت خان ہیں. اب کوئی کہے جناب آپ نے ان کو نعت خان بنا دیا، میں کہتا ہوں جی نعت خان تو یہ پہلے سے ہیں، میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ یہ نعت خان ہیں. مولانا طاہر الحسن بہت جوشیلے خطیب ہیں، اور فیصل آباد کے مایا ناز نوجوان ہیں. ایک آدمی کہے جی آپ نے ان کو خطیب بنا دیا، بھئی میں نے خطیب بنایا نہیں، خطیب تو یہ ہے، میں نے تو بتایا ہے، تعارف کرایا ہے کہ یہ خطیب. بھئی آپ شیعہ کو کافر بناتے ہیں، ہم نے بنایا نہیں، وہ خود ہی بنے ہوئے ہیں. ہم نے بنایا نہیں، بنے وہ خود ہیں، ہم تو صرف تعارف کراتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، بچ کے رہنا، یہ کافر ہیں، کفر انہوں نے خود کیا ہے. ہم فتویٰ نہیں دیتے، ہم مفتی نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس 2000 مفتیوں کے فتوے ضرور ہیں. جرم ہمارا نہیں، کسی کا تعارف کرانا جرم نہیں. کافر ہم نے نہیں بنایا، ہم نے تو کفر بتایا ہے. ویسے ان کے کفر کا فتویٰ 2000 مفتیوں نے دیا ہے، جن میں سے 1500 زندہ ہیں، نام ہم بتاتے ہیں، پکڑ تم لو. ہے ہمیں کیوں پکڑ دو بھائی؟ مفتیوں نے فتویٰ دیا، ہم نے بتلا دیا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا ہے. بھئی فتویٰ دیا انہوں نے, ہم نے تو ان کا فتویٰ بیان کیا ہے, لوگوں کو بتلایا ہے. اگر فتویٰ غلط ہے تو پکڑو مفتیوں کو, ہمیں کیوں پکڑتے ہو؟ بھائی کہتے جی آج کل دے مفتی تھی ایویں ہی فتویٰ دے دیں. دن ممکن ہے آج کل کے مفتی ایسے فتویٰ دے دیتے ہوں, لیکن میں ایک ایسے مفتی کا فتویٰ بتلاتا ہوں جس کو دنیا کا کوئی مفتی ایسا نہیں ہے جو نہ مانتا ہو. امام مالک سب کا دو رحمہ اللہ تعالی, کیوں جناب کوئی ان کا انکار کرتا ہے؟ مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ تعالی نے ایک استفتاء مرتب کیا 1984 میں ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, عرب امارات اور برطانیہ میں انہوں نے اپنا استفتاء بھیجا شیعہ کے عقائد و نظریات لکھ کر فتویٰ طلب کیا کہ ان کے بارے میں کیا نظریہ آپ کا. دار العلوم دیوبند سے ان کے بارے میں جو فتویٰ شائع ہوا, جواب آیا, اس میں امام مالک کا فتویٰ درج ہے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور مسند تدریس پہ جلوہ افروز ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھا رہے ہیں. اچانک جا ہارون الرشید, ہارون رشید خلیفہ وقت, اتنا بڑا بادشاہ اور خلیفہ کہ 20 پاکستان جمع کریں تو ہارون رشید کی اکیلی حکومت تھی. پرتگال سے لے کر چین کی دیواروں تک اگر اس وقت کوئی خلیفہ تھا تو اس کا نام ہارون رشید تھا. ہارون رشید مسجد میں آیا, فصلی رکعتین, دو رکعت نماز پڑھی, پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر آیا, سلام پڑھا. سلام پڑھنے کے بعد اب ہارون رشید سیدھا امام مالک کی مجلس میں آیا, امام مالک کی مجلس میں آیا, کچھ دیر بیٹھا, جب دیکھا کہ امام مالک درس سے فارغ ہو گئے ہیں, کھڑا ہو گیا. کون کھڑا ہو گیا؟ وقت کا بادشاہ. وقت کا بادشاہ جب مسجد میں آیا ہے تو مسند حدیث پر بیٹھا ہوا عالم امام مالک اس کے استقبال کے لیے نہیں اٹھا, اس کے استقبال کے لیے ہن تے مولوی تین تین دن پہلے قطار کھڑے رہتے ہیں. پتا چل جائے مولوی کو کہ جناب ڈی سی صاحب نے, گورنر صاحب نے تشریف لانا ہے, دونوں ہاتھ جوڑ کر جیسے نماز میں کھڑے ہوئے ہیں ایسے کھڑے ہیں, چار چار گھنٹے کھڑے رہتے ہیں افسر سے سلام کرنے کے لیے. چہ نسبت خاک راب عالم پاک, ان مولویوں کو کیا نسبت ہے امام مالک سے؟ یہ کیا جانے کہ حق کسے کہتے ہیں؟ یہ کیا جانے کہ وقت کے عالم دین کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے؟ جن کی جبینیں حکمرانوں کے آستانوں پہ گس گس کر نشان آلود ہو گئی ہوں, وہ کہیں کہ ہم علامے ہیں, ہم سے پوچھو فتویٰ ہم دیتے ہیں, تمہاری ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, تمہیں مولوی کہنا مولوی کی توہین ہے. مولوی بنے پھرتے ہیں, مولوی اس کو کہتے ہیں دین فروش ملا, چاپلوسی اور خوشنودی حکمرانوں کی, اور پھر کہے میں دین کا علمبردار ہوں. نہیں, تو درباری اور سرکاری نوکر ہو سکتا ہے, عالم دین نہیں ہو سکتا. عالم دین کی شان نہیں ہے کہ حکمران آئے تو وہ کھڑا ہو جائے, عالم دین کی شان یہ ہے خلیفہ وقت آیا مجلس میں بیٹھ گئے ہیں, عالم دین امام مالک مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں, نہ کھڑے ہوئے نہ توجہ کی, خود خلیفہ وقت کھڑا ہوا. اس نے کہا جناب والا ایک سوال ہے, جناب والا ایک سوال ہے، فرمایا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہا حل لمن سبا صحاب رسول اللہ فی الفی حق، جو شخص رسول اللہ کے صحابہ کو گالی دیتا ہے کیا بیت المال میں اور قومی سرکاری خزانے میں اس کا کوئی حق ہے؟ کیسا سوال کیا؟ کیوں جناب؟ ہن وہ بھی سبا صحابہ دا سی ہیں، حق میں وقت سوال کر رہا ہے امام مالک سے کہ جو شخص پیغمبر کے صحابہ کو گالی دے سرکاری خزانے سے اسے وظیفہ دیا جا سکتا ہے، تنخواہ دی جا سکتی ہے؟ امام مالک نے فرمایا لا، ہرگز نہیں، ایک ٹیڑی پیسہ بھی ادھر دے بے ایمان نو نہیں دینا۔ ہارون رشید نے کہا من اینا تقول، آپ نے اتنا بڑا فتویٰ دے دیا کہ صحابہ کے گستاخ کے لیے سرکاری خزانے سے ایک پائی نہیں، بس مجھے آپ اتنا بتلا دیں کہ آپ نے یہ جو بات کہی ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی، اب سنو امام مالک نے دلیل کیا دی۔ حاکم وقت کو امام مالک نے دلیل کوئی قیاس کے ذریعے نہیں دی، صغرے کلیے ملا کر نہیں دی، کوئی ضعیف یا صحیح حدیث پڑھ کر نہیں دی۔ امام مالک نے فرمایا دلیل اللہ کے قرآن سے دیتا ہوں، دلیل اللہ کے۔ ہارون رشید پریشان ہو گیا، اس نے کہا خدا کے قرآن میں صحابہ کے گستاخ کے لیے کوئی حکم ہے؟ امام مالک نے فرمایا سنو، لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار، جو نبی کے صحابہ کا بغض اپنے سینے میں رکھتا ہے ایسا سینہ کافر کا سینہ ہو سکتا ہے؟ مومن کا سینہ، لہذا وہ شخص لا شک کافر ہے، اس کا ایمان سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کافر ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے بیت المال میں اس کا کوئی حق۔ کیوں جناب؟ گستاخ صحابہ کو کافر کس نے کہا اور کس کے سامنے کہا؟ حاکم وقت کے سامنے۔ امام مالک نے کہا علماء حق، شان آپ کی یہ ہے، حاکم وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو صدیق کا دشمن کائنات کا بدترین کافر ہے۔
کافر 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 کافر،
یہ شان نہیں ہے؟ ایتھے تے کافر کافر، جدو اتے جاؤ سرکار کو گل ہی نہیں، ایسی تے بالکل بھائی بھائی ہیں۔ یہ مولانا علی شیر حیدری اور آپ کا یہ خادم ایک عرصہ تک جیل میں اس لیے رہے کہ جس دن گرفتاری ہوئی اس نے ایک روز پہلے جب اجلاس تھا اور ہم نے اجلاس میں ان کے خوب لتے لیے اور ان کے چہرے سے تکیہ کی چادر ہٹائی، جب ذلیل و رسوا ہوئے، پریشان و خوار ہوئے اور ان کا کفر سب کے سامنے کھل گیا، پھر معذرتیں کرنے لگے، جو ہم نے کہا وہ ماننے لگے، جب نشست ختم ہوئی تو مجھے کہنے لگے جی اب ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے تصویر کھچوا لیں۔ میں نے کہا واہ، انہ بےمانہ دے ہاتھ سے ہاتھ پا کے تصویر کھچاواں؟ یہ کافر لوگ، یہ گستاخ صحاب رسول جو چند لمحے قبل 5 مئی کے اجلاس میں یہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس لاہور میں جنہوں نے یہ بکواس کی علماء کے سامنے، کہنے لگے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو ہم صحابی تو مانتے ہیں، خلیفہ راشد نہیں مانتے، جب انہوں نے یہ بکواس کی، خدا کی قسم بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور جتنے افسران بیٹھے ہوئے تھے سب نے کہا پھر ہم تمہیں کافر کہتے ہیں۔
کافر 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 کافر،
جب یہ سب نے کہا، جب یہ سب نے کہا تو میں نے کہا ٹھہریے، میں نے کہا جناب یہی قصور ہمارا ہے، یہی قصور ہمارا ہے۔ اس کے بعد اجلاس خراب ہو گیا. اب ہم نے کہا ہم تو ان سے بات بھی نہیں کرتے. انہوں نے اجلاس برخاست کر دیا کہ جناب روٹی کھانا کھا لیں. کھانا کھانے لگ گئے. ہم کھانا کھا رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کا سر کھا رہے ہیں. وہ کہنے لگے تو نے یہ بات کہی کیوں. آگے سے منور علی, وہ کیا نام ہے, منور عباس علوی, وہ کہنے لگا اپنا عقیدہ نہیں ہے. انہوں نے کہا عقیدہ ضرور ہے پر بیان کیوں کرنا تھا, تو نے کیوں بیان کیا. خیر اس کو انہوں نے تیار کیا کہ اب جب اجلاس شروع ہونا تو تم معذرت کر لینا. چنانچہ کھانا کھایا ہم نے, ظہر کی نماز پڑھی. کہنے لگے جی اجلاس دوبارہ ہوگا. ہم دوبارہ اجلاس میں چلے گئے. اب وہ کھڑے ہو کر منور عباس علوی کہنے لگا کہ جناب والا میں نے ایک عرض کرنی ہے. جی بیان کرو. کہنے لگا میں اپنے قائد محترم کے کہنے پر, افتخار نقوی صاحب کے کہنے پر, یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں میرے الفاظ سے جن کی دل آزاری ہوئی ہے میں اس پر معذرت خواہ ہوں. میں نے کہا جناب ایسے بات نہیں چلے گی. آپ یہ کہیں کہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان خلیفہ راشد ہیں. کہنے لگا یہ تو میں نہیں کہتا. جب اس نے کہا یہ تو میں نہیں کہتا, سب نے کہا پھر تو کافر ہے. پھر بات وہی کی وہی آ گئی. اب جناب سب پھر اس کے پیچھے پڑ گئے شیعہ. اور تو نے یہ کیا کیا. اس نے کہا مجھے زبردستی کیوں کہلواتے ہو. کہنے لگے ہم نے تو یہ سمجھایا نہیں تھا. کہتا ہے یہ مولوی اعظم طارق جیسے مجھے پھنساتا ہے, اب میں ویسے کیسے بات کروں.
قائد تیری جرات کو, قائد تیری جرات کو,
قائد تیری پریشان ہو. اتنے پریشان ہوئے, دو مرتبہ ہوئی, تیسری مرتبہ پھر ہوئی. پھر کہنے لگا میں الفاظ واپس لیتا ہوں. میں نے کہا نہیں, وہی بات کہو جو میں کہتا ہوں کہ ہم مانتے. کہتا میں تو نہیں مانتا. پھر سب نے کہا تو کافر ہے. بڑا اس دن مزہ آیا. اب جناب کیا ہوا, کہنے لگے جی بات چھوڑیں, ضابطہ اخلاق لکھیں. میں نے کہا ضابطہ اخلاق میں یہ لفظ لکھو, خلف حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, خلیفہ راشد ہیں اور ان کی محبت جزو ایمان ہے. جب ہم نے یہ لکھے کہتے اس پر تو ہم دستخط نہیں کریں گے. میں نے کہا تمہارا باپ بھی کرے گا, کیوں نہیں کرو گے تم. نہیں کرو گے تو ہم بھی نہیں کرتے. آخر مجبوراً انہوں نے اس پر دستخط کیے. دستخط کیے, کہنے لگے جی ہوں دستخط کر دیتے نے, ہوں تو ساڈے نال ہاتھ ملا لو. میں نے کہا تمہارے کفر کی صرف یہ وجہ تو نہیں ہے, ابھی تو اور بڑی وجوہات ہیں, ابھی تو اور بڑی وجوہات ہیں. لوگ سمجھتے ہیں ہم جیل سے کیا باہر آ گئے, شاید ہم اپنا موقف ہی بھول گئے. یہ میں نے جو کتاب منگائی ہے نا خطبات جیل, اس کی ایک وجہ ہے. اور چونگ سینٹر سے زیادہ ظلم و جبر کی جگہ کوئی نہیں ہے, لیکن خدا کے فضل سے ہم نے تو چونگ سینٹر میں بھی وہی کہا جو یہاں کہتے ہیں. ایک پھر ایک دن ایسے ہوا, ایک دن ایسے ہوا کہ میری آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی تھی اور یہ تفتیشی افسران تفتیش کر رہے تھے. یہ بھی بڑی عجیب حالت ہوتی ہے, آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی ہے, کھڑا کیا ہوا ہے, ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے. اب کئی دن سے کھڑا تھا, پاؤں بھی سوج گئے, زخم کھل گئے. اچھا کھڑے ہیں, باتیں ہو رہی, اچانک پٹی اتر گئی. پٹی کیا اتری, میں نے جب پٹی اتری میری جیب سے, میری آنکھیں کھل گئیں. ان سب نے رجسٹر اٹھا کے منہ پہ رکھ لیے. کہنے لگے پٹی باندھو, پٹی باندھو, پٹی باندھو.
للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے.
اب میری آنکھیں کھل گئیں تو اپنا منہ چھپانے لگ گئے. کہنے لگا پٹی باندھو. میں نے کہا میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہے, میں کیسے باندھوں, تم باندھو. کہنے لگے نہیں نہیں آپ باندھے. میں نے کہا تم نے منہ کیوں چھپا لیے. کہتے ہم نے منہ اس لیے چھپا لیا کہ آپ پہچان نہ لیں. میں کہا ویسے میں تو ایک ایک نو جاننا ایسی بات نہیں ہے, لیکن ہماری فطرت نہیں ہے کہ ہم ظلم کا بدلہ ظلم سے دیں. ہماری فطرت نہیں ہے. اور میں حکمرانوں سے یہی بات کہتا ہوں, خدا کی قسم سپاہ صحابہ قتل و غارت گری پہ یقین ہے,
نہیں رکھتی،
ورنہ مولانا حق نواز شہید ہوں، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید ہوں، مولانا اسحار قاسمی شہید ہوں، علامہ شعیب ندیم شہید ہوں، مولانا عبداللہ شہید ہو، اور ساجد نقوی پر ایک بھی قاتلانہ حملہ نہ ہو، ایک بھی قاتلانہ حملہ نہ ہو، اگر ہم رکھتے یقین، کہتے جی آپ جرنیل ہیں اس لیے آپ قتل کراتے ہیں، میں نے کہا جدن جرنیل آخ دیتا تھا انہوں نے بیوی نہیں بچنا،
تیرے حکم پر تیرے حکم پر
میں نے
تیرا ایک اشارہ،
میں اب بھی
تیرا ایک اشارہ،
نہ میں اب بھی کہتا ہوں، میں نے ان سے بھی کہا، میں نے کہا یار کمال ہے جرنیل کبھی بھی انہوں کا بی مار دیو تے پھر مہینے چ ایک دو مرن تے کہدا میں جرنیل تے کہدا یہ سپاہی، یہ جو اکے دکے مر رہے ہیں نا، کوئی کہاں مر گیا کوئی کہاں مر گیا، یہ ایسے ہی ذاتی قسم کے مسئلے ہیں، ایسے کسی کو غصہ ہے کسی نے مار دیا، کسی کو لڑائی ہوئی کسی نے مار دیا، یا آپس میں مر مر جاتے ہیں، کہیں ہم اور پھر اس قوم کو کہیں، خدا کی قسم ابھی کہہ دوں، اگر ابھی کہہ دوں صبح کی پھر جو سورج طلوع ہوگا کم از کم فیصل آباد میں پھر کوئی سیا ہے کی خیال ہے،
تیرے حکم پر تیرے حکم پر سنیا کا وزیر اعظم،
یہ موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ان کو، اوے جدن جرنیل کہہ دیتا ادن ایک ایک نہیں مرنا چھونی تباہ ہو جانی ہے، پھر ایک ایک نہیں مرنا، یہ تو سرمے چ بون نو نہیں لبنے ہیں، لیکن ہم میں کہتا ہوں ہم اول روز سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قتل و غارت گری مسئلے کا حل نہیں ہے، گالی اور گالی مسئلے کا حل نہیں، اور پھر مجھے قتل و غارت گری کی ضرورت کیوں ہو جب میری قوم مجھے اسمبلی میں پہنچاتی ہے، جب میں جیل میں بیٹھ کر مسلم لیگ کو ہرا سکتا ہوں 97 میں جیل میں بیٹھ کر، مجھے قتل و غارت گری کی ضرورت کیا ہے؟ قتل و غارت گری ہمیشہ مایوس لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے مستقبل سے اور ہم اپنے مشن کے بارے میں بالکل مایوس نہیں ہیں، چڑھتے سورج کی طرح ہمیں یقین ہے انشاءاللہ آخری فتح ہماری ہوگی،
سنیا کا وزیر اعظم، سنیا کا وزیر اعظم، چنگوی کا بیٹا اسحار کا آدم،
بھائی جو آدمی قومی اسمبلی میں جا کر 90 ایم این او کو چند دنوں میں اپنے موقف پہ قائل کر کے ناموس صحابہ بل پہ دستخط کرا لے، اسے قتل و غارت گری کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہی وجہ 4.5 سال تک جیل کاٹی، 2.5 ماہ پشاور میں تفتیش میں گزرے، 3.5 ماہ یہاں مسلسل تفتیش ہوئی، 15 روز میری اور فاروقی صاحب کی بہاول پور کے ضلع میں، میری سما سٹھا میں، فاروقی صاحب کی تھانہ مسافر خانہ میں تفتیش ہوئی، کل میری تفتیش کا جو عرصہ ہے 6 ماہ تک میں نے ریمانڈ پر گزارے ہیں، ایجنسیوں نے تفتیش تفتیش تفتیش، چھوٹی ایجنسی بڑی ایجنسی ہر ایجنسی تفتیش کر چکی ہے، آج کہتا ہوں کوئی ایجنسی کا فرد کوئی طبقہ یہ کھڑے ہو کر کہہ دے کہ مولانا اعظم طارق پر یہ جرم ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے کسی کو کہا تھا کہ فلاں آدمی کو قتل کر دو، آج ہی ہم ایک جگہ گئے تھے، میں نے ایک بڑے ذمہ دار افسر سے کہا، میں نے کہا آپ کو برادرانہ ماحول میں کہتا ہوں، آپ بہت بڑے تفتیشی افسر ہیں، اتنی تفتیشیں آپ نے کی ہیں، کوئی ایک ثبوت آپ کے پاس ہے کہ میں نے کسی کو کہا ہو فلاں آدمی کو قتل کر دو؟ کیوں جناب زاہد قاسمی صاحب کیا جواب ملا؟ ایک ثبوت میں نے کہا لاؤ، مانتے ہیں سب کہ آپ نے کبھی اشارہ بھی نہیں کیا، میں نے کہا جس دن کر دیتا نا اشارہ تو پھر رہنے کوئی شے نہیں، کیا خیال ہے؟ ہیں ایک اشارہ ہونے کی دیر ہے پھر
ایک اشارہ کہ تیرا ایک اشارہ
آپ اشارہ مانگتے ہیں میں حکم دیتا ہوں کہ کوئی شخص قتل و غارت گری کے بارے میں سوچے بھی نہیں قتل و غارت گری گالی اور گولی کے بارے میں آج کے بعد اپنے ذہنوں سے بات ہی نکال دو کیوں ہم دلائل کے لوگ ہیں ہمارے ہاتھ میں کلاشن کوف نہیں ہمارے ہاتھ میں دلائل کی وہ تلوار ہے جو چلتی ہے تو ایک طرف سے لے کر آخر تک صفایا کر دیتی ہے ہمارے ہاتھ میں وہ پاور ہے کہ ہم اسمبلی میں ایسا بل پاس کرا سکتے ہیں کہ جس دن وہ قانون بن گیا پھر پاکستان کی دھرتی پر صحابہ کا گستاخ زندہ رہے گا ہی نہیں زندہ رہے گا ہی نہیں انشاءاللہ جس کے پاس دلائل نہ ہوں جس کے پاس اس کے موقف کی مضبوطی نہ ہو جو اسمبلیوں میں نہ جا سکتا ہو وہ قتل و غارت گری کر سکتا ہے ہمیں اس کی ضرورت لیکن بات اور تھی میں تو اور طرف چلا گیا کیا کہہ رہا تھا نہیں نہیں سارے بھول گئے پٹی ہاں یاد ہے پٹی اتر گئی پٹی کیا اتری سب نے اپنے منہ پہ کتابیں رکھ لی میں نے کہا چھوڑو چھوڑو اتارو کتابیں کوئی نہیں باتیں کرو کہنے لگے جی بات یہ ہے اب سوال کر رہے ہیں تفتیشی افسر کہتے تسی شیعہ نو کافر کیوں کہنے ہو میں نے کہا یار یہ سوال کہاں داغ دیا ہے کار تم تفتیش رہے ہو اور پوچھ رہے ہو سوال مذہبی نوعیت کے کہنے لگے نہیں جی بتائیں میں نے کہا یار بات سنو شیعہ اس قرآن کو مکمل کتاب نہیں مانتے بدلی ہوئی تبدیل شدہ کتاب کہتے ہیں اس لیے آپ بتلائیں جو یہ کہے کہ رب کا قرآن بدل گیا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر تو انہوں نے کہا جی وہ تو کافر ہے میں نے کہا شیعہ کا یہ عقیدہ ہے قدرت خدا کی ایسے کہ جو تفتیش کر رہا تھا ایک افسر وہ شیعہ تھا اس کو تو غصہ آ گیا چمک گیا جناب وہ کہنے لگا آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ الزام لگاتے ہیں دور سے جب میں نے اس کتاب کو دیکھا میرا چہرہ خوشی سے اس طرح کھل گیا جیسے گلاب کا پھول مسکراتا ہے میں نے کہا اللہ کی مدد آ گئی اللہ کی مدد آ گئی کیوں کہ افسر کے ہاتھ میں جو کتاب تھی معلوم ہے وہ کون سی کتاب تھی وہ تھی شیعہ کی لکھی ہوئی قرآن کی تفسیر ترجمہ حافظ فرمان علی اب مجھے پتا تھا کہ شیعہ نے یہ جو قرآن کی تفسیر لکھی ہے اس میں تو سب کچھ ہے اب یہ نہیں پھنس اب یہ بچ نہیں سکتے چنانچہ میں نے کہا لاؤ جی کتاب جب انہوں نے کتاب میرے پاس لائے میں نے کہا کھولیں جی کتاب اب کتاب کھولنے سے قبل میں نے ان سے کہا کہ ایسا کرو پہلے یہ اذان ہو لینے دیں پانی بھی پلا دیں پانی ہے اب میں نے اسے کہا کہ بھئی ایسا کرو جاؤ ایک مرتبہ خود پوچھ کر آؤ غلام رضا نقوی سے کہ یہ جو کتاب آپ نے دی ہے صرف اتنا بتلا دو کہ یہ کتاب آپ کی مستند کتاب ہے یا ویسی کتاب ہے چنانچہ وہ چلے گئے اور جا کر اس نے پوچھا کہ جناب یہ بتاؤ کہ یہ مستند کتاب ہے آپ کی یا کسی عام آدمی کی لکھی ہے وہ بڑا چوڑا ہو گیا ہاں کہنا جناب یہ ساری بڑی مستند کتاب ہے اردو زبان میں اس سے بہتر تفسیر اور کوئی نہیں ہے یہ سب سے بہترین تفسیر ہے ہمارے پانچ مجتہدین نے باقاعدہ اس کتاب کے اوپر مہر تصدیق ثبت کی ہے پانچ بڑے بڑے مجتہدوں نے اس کے اوپر جناب اپنی تقریر لکھی کہ یہ بڑی اہم کتاب ہے میں نے کہا ٹھیک ہے وہ آگے اس نے کہا جی بڑی مسند کتاب ہے یہ میں نے کہا لاؤ جی نکالو اس کو دو کتاب کو اب میں نے جناب قرآن کی تفسیر ذرا آپ اس سے اندازہ لگانا کفر کی جرت کو دیکھیں کہ اس نے قرآن کے حاشیے پر کیا لکھا ہے سپاہ صحابہ کے ساتھیوں ایجنسیوں کے حضرات پولیس کے اہلکاروں آپ غور کرو کہ ایک کفر کسی عام کتاب میں لکھا جائے تو وہ بھی قابل برداشت، لیکن جب دشمن کفر کو قرآن کے صفوں پر لکھے، جب کفر کو قرآن کے صفوں پر لکھ دیا جائے، کیا میرے اور آپ کے لیے خاموش رہنا جائز ہے؟ ہم جیل سے ڈر کر خاموش ہو جائیں، ہم ہتھکڑی سے ڈر کر خاموش ہو جائیں؟ اس سے بڑی زیادتی کیا ہے کہ قرآن کے حاشیے پر لکھا جائے کہ یہ قرآن بدل گیا؟ چنانچہ میں نے اس کتاب کو نکالا، میں نے کہا جی دے مجھے کتاب. اب میں نے کتاب کا 14 پارا نکالا اور میں نے اس میں تھا انا نحن نزلنا الذکر و انا له الحافظون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب اس آیت کے تحت یہ ترجمہ فرمان علی میں یہ فرمان علی لکھتا ہے اور یہ لکھتا ہے اس میں حاشیے پر، کہتا یہ ہے یہ ظاہر ہے کہ اس زمانے تک، یعنی وہ جو تھا نا اپنے ترجمہ، اب اس کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے، کہتا ہے یہ ظاہر ہے کہ اس زمانے تک قرآن مجید میں کیا کیا تغیرات ہو گئے ہیں. اب یہ بات اس تفسیر کے حاشیے پر لکھی تھی. میں نے اس کے کھولا 14 پارا، میں نے کہا جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی قرآن کو پڑھتے ہیں اور ابھی یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تفسیر آپ کی ہے، ذرا یہ پڑھیں عبارت. اب وہ اس کو ٹک ٹک دیکھ رہا ہے. عبارت پوری یہ ہے، یہ میں آپ کو عبارت پڑھ سکتا ہوں. عبارت اس میں یہ لکھتا ہے، کہتے ہیں اگر دنیا میں ایک نسخہ بھی قرآن کا اپنی اصلی حالت پر ہو تب بھی کہنا صحیح ہوگا کہ قرآن محفوظ ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، ایک نسخے سے مراد ہے جو امام غیب کے پاس ہے. کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اس زمانے تک قرآن میں کیا کیا تغیرات ہو گئے. کم از کم اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ قرآن کی ترتیب بدل دی گئی ہے. اب جناب میں نے اس کو کہا یہ پڑھو. اب وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ میں شیعہ ہوں اور ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ بار بار عبارت پڑھ رہا ہے مگر زبان سے بول نہیں رہا، دیکھ رہا ہے پڑھتا نہیں ہے. میں نے کہا پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ دوسرے افسر کو میں نے کہا یہاں تم پڑھو. اس نے جب پڑھا کہ اس زمانے تک قرآن میں کیا کیا تغیرات ہو گئے، اس بات میں تو شک نہیں کہ قرآن کی ترتیب بدل دی، یعنی آیتیں آگے پیچھے کر دیں، صورتیں آگے پیچھے کر دیں. اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، دوسرے نے کانوں کو ہاتھ لگایا، تین چار افسران، انہوں نے کہا انا للہ. یہ اتنی بڑی گستاخی کہ قرآن کے حاشیے پر لکھا ہے یہ قرآن بدل دیا گیا ہے. اب میں نے کہا آگے دیں. اب اس کے بعد جناب میں نے 12 پارا نکالا. 12 پارے میں یہ آیت تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں اور آ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو اس عمر میں بیٹا دے گا. ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ یہ کہتی ہیں کہ اس حالت میں جبکہ میں 90 کی ہوں، ابراہیم علیہ السلام 120 کے ہیں، اب بیٹا ہوگا. تو فرشتوں نے کہا اتاجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. کہ اب یہ ترجمہ بھی شیعہ کا ہے. وہ فرشتے بولے ہائے تم خدا کی قدرت پر تعجب کرتی ہو، اے اہل بیت نبوت تم پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اس میں شک نہیں کہ وہ قابل حمد و ثنا بزرگ ہے. اب اس آیت کے ضمن میں حاشیے پر یہ لکھتا ہے، کہتا ہے چونکہ اس آیت کریمہ میں نبی کی بیوی کو فرشتوں نے اہل بیت سے، اب یہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اب یہ تو میری تقریر کیسا ہے، یہ کہتا ہے اس مقام پر یہ شبہ نہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو خدا نے اہل بیت میں داخل کیا ہے، کیونکہ اس کے قبل کی آیت میں ہیں جی جتنا خطاب حضرت سارا کی طرف ہے واحد مؤنث کے سیگے میں ہے، اس آیت میں ضمیر کم جمع مذکر حاضر کی ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے اس کے مخاطب کچھ اور لوگ ہیں اور یہ آیت یہاں خام خواہ داخل کر دی گئی ہے. یہ آیت یہاں خام خواہ اب اس کو تکلیف اصل یہ ہوئی کہ اس آیت میں فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت کہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو، اور شیعہ کہتے ہیں کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ اہل بیت میں داخل نہیں ہوتی، اس لیے وہ حضور کی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں داخل نہیں سمجھتے۔ اب قرآن کریم کی یہ آیت بہت بڑی دلیل تھی کہ بیوی کو اہل بیت کہتے ہیں، تو اب اس نے کہا کہ جناب یہ جو آیت ہے اس میں فلاں ضمیر ہے، فلاں ضمیر ہے، فلاں ضمیر ہے، آخر میں کہنے لگا کہ یہ آیت یہاں خام خواہ داخل کی گئی ہے، صفحہ نمبر 411۔ اب جب میں نے یہ عبارت ان کو پڑھائی کہ یہ آیت یہاں خام خواہ داخل، کیا مطلب اس کا ہوا کہ یہ آیت اپنے مقام کی نہیں ہے، کسی نے خام خواہ داخل کر دی ہے؟ اب میں نے کہا جناب اس کا کیا معنی ہے؟ تو سارے افسر کہنے لگے کہ اس کا تو صاف معنی یہ ہے کہ یہ عقیدہ بتانا چاہتا ہے کہ قرآن میں کچھ آیتیں خام خواہ بھی داخل کر دی گئی، تو تحریف قرآن کا تو یہی عقیدہ ہے۔ میں نے کہا اس کو بھی چھوڑو۔ اب میں نے ان کے سامنے یہ دوسری آیت پڑھی 22ویں پارے کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ یذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کے ضمن میں حاشیے پر لکھتا ہے اس آیت کو درمیان سے نکال لو، ماں قبل ماں بعد کو ملا کر پڑھو، کوئی خرابی نہیں ہوتی بلکہ ربط اور بڑھ جاتا ہے، جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ آیت اس مقام کی نہیں بلکہ خام خواہ کسی خاص غرض سے داخل کر دی گئی ہے۔ ہاں 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 ہاں، یہ آیت اس مقام کی، یہ آیت اس مقام کی نہیں بلکہ خام خواہ یہاں داخل۔ اب جب میں نے یہ تیسرا حوالہ ان کو سنایا تو جتنے تفتیشی افسران تھے کہنے لگے مولانا بس کریں، ہم خود کہتے ہیں کہ شیعہ اس قرآن کو تبدیل شدہ کتاب مانتے ہیں اور ان جیسا بے ایمان کافر کوئی نہیں ہے۔
للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، یلغار ہے، یلغار ہے۔
میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو جلسہ ہے، یہ تو آزاد فضائیں ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیل سے ڈر کر اپنا موقف چھوڑ دیں گے؟ اور اپنا موقف تو ہم نے جیلوں میں بھی بیان کیا ہے، اپنا موقف جیلوں میں بھی بیان کیا۔ اچھا بڑے بڑے لطیفے ہو جاتے ہیں۔ ایک دن ایک اور شیعہ افسر تھا، بڑا عجیب لطیفہ ہوا، بھائی جو تھک گئے بے شک جا سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے، کوئی بات نہیں، جو تھک گئے
سنیں گے تیری بات، سنیں گے تیری بات۔
نہیں نہیں، دیکھیں زبردستی نہیں سناتا، اگر دو آدمی بھی مخلص ہو کر سنیں گے تو سنا دیں گے، جو جانا چاہے چلا جائے، کوئی زبردستی والی بات تھوڑی ہے۔ اچھا ایک دن ایسا ہوا، ڈاکٹروں نے کہا کہ اسے تھوڑا تھوڑا باہر ٹہلایا کرو، کیونکہ سارے پاؤں سوج گئے تھے، زخم کھل گئے، بڑی زیادتی ہو رہی تھی۔ اب ایک مہینے کے بعد مجھے ٹہلانے لگے، ایک دن واپس میں اپنے سیل میں آیا شام کے وقت، کیا دیکھا، میری ساری دوائیاں باہر پڑی ہوئی ہیں، میرا جگ گلاس باہر پڑا ہوا ہے، جوتے کپڑے سارے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ میرے کپڑے باہر کس نے رکھے؟ ایک افسر آ گیا، اس نے کہا میں نے رکھے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ افسر کون ہے، میں نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں ایس ایس پی صاحب کا اسسٹنٹ ہوں۔ میں نے کہا تو لازمن بے ایمان شیعہ ہوگا، تو شیعہ ہے اور تو نے میرے یہ کپڑے باہر رکھے ہیں، میں یہ اٹھا کر اندر لے جا رہا ہوں، اب تیری جرات ہے مجھ سے روک اور میں تجھے ضرور ماروں گا۔ اور اس کے بعد میں نے اس کو خوب سنائی، اچھی سنائی، وہ بڑا شرمندہ ہوا، اپنا منہ لے کر چلا گیا، جا کر ایس پی صاحب کو کہنے لگا کہ مولانا اعظم طارق نے مجھے بڑی گالیاں دی ہیں پر مجھے ان گالیوں کا دکھ نہیں۔ اس نے کہا پھر دکھ کس کا بات کا ہے؟ کہتا ہے دکھ اس بات کا ہے کہ اسے یہ کیسے پتا چلا کہ میں شیعہ ہوں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ اسے یہ کیسے پتا چلا کہ میں شیعہ ہوں، غالب اس کا نام تھا، غالب غالب شیعہ تھا۔ کہنے لگا کیسے پتا؟ افسر بڑا پریشان ہو گیا، اس نے کہا جتنے ڈیوٹی پر ملازم ہیں سب کو بلاؤ۔ سب کو قطار میں کھڑا کر دیا، کہنے لگا تم بتلاؤ کہ تم یہاں کس لیے ہو، تم سی اے ڈی کے افسران ہو، ذمہ دار ہو،
تم نے مولانا اعظم طارق کو کیوں بتلایا کہ غالب شیعہ؟
سب نے کہا جناب سر خدا کی قسم ہم نے نہیں بتایا،
ہم نے نہیں بتایا. اس نے کہا پھر مولانا کو کیسے پتا چلا؟
وہاں ایک بابا تھا، بابا وہ بھی افسر تھا. اس نے کہا سر ایک بات میں بتلاتا ہوں. انہوں نے کہا بتلاؤ. اس نے کہا جی بات بتلانے سے پہلے ایک قصہ سن لو. انہوں نے کہا کی؟ انہوں نے کہا سر بات ایسی ہے، اب میں آپ کو بتلاتا ہوں. اس نے کہا سر بات یہ ہے کہ ایک آدمی کام چور تھا، کام چور تھا یہاں پاکستان میں ہمارے گاؤں میں، بڑا کام چور تھا. تو سارے گاؤں والے اسے کہہ رہے تو تے پھدوئی ہیں. ہیں یہ لفظ اس کے لیے عام ہو گیا. اس نے کہا یار سارے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں. وہ اتنا گھبرایا وہ ملک چھوڑ کر سعودی عرب چلا گیا. سعودی عرب چلا گیا، وہاں ملازم ہو گیا. کرتوت وہی تھے کہ کام نہیں کرتا تھا. جب وہ گھر والی مالکن جو ہے وہ باہر جاتی واپس آتی، برتن نہیں دھوتا، کپڑے نہیں دھوتا. ایک مہینہ دو مہینہ گزر گئے، گھر کی مالکن نے اس کو بلایا. اس نے کہا دیکھو یہ دو مہینے تم نے گزارے ہیں، یہ لو اپنا حساب، جاؤ کوئی اور کام کرو، ہمیں ملازم چاہیے، بھدو نہیں چاہیے. اب یہ بڑا پریشان ہو گیا، یہ کہنے لگا بیگم صاحب بات سنو، مجھے تنخواہ نہیں چاہیے، مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے یہ بتلاؤ کہ تمہیں یہ کس نے بتایا کہ میں یہ ہوں؟ تمہیں یہ کس نے بتلایا؟ اس نے کہا مجھے بتلایا کسی نے نہیں، عادتوں سے پتا چل جاتا ہے. تو اس بابے نے کہا کہ جناب سر افسر ہمارے ایس ایس پی صاحب بات یہ ہے، مولانا اعظم طارق کا دل رات ان سے واہ ہے، وہ اس کی عادتوں سے پہچان گئے کہ یہ شیعہ ہے. بڑا تکا لگا، ایسا تکا لگا اس کی اتنی بےزتی ہوئی. پھر وہ اس علاقے میں نہیں آیا، جان چھوٹ گئی. میں نے کہا خاص کام جا پاک، جان چھوٹ گئی، ورنہ بڑا تنگ کیا کرتا تھا. یہ میں انہیں ایک دن دیکھا تو ہمارے مولانا احمد مجاہد صاحب وہ باہر چار پائی ڈال کر سویا ہوا ہے اور ان کو جگا رہے ہیں، یہ چل پھر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں. میں نے اشارہ کیا گر جا، گر جا. یہ کہتے میں نہیں کرتا ہوں. میں نے کہا یہ ظالم ستا پیا، بہ ہی جا. کہنا میں بہنا بھی نہیں. میں نے کہا یار آرام کر، یہ سو رہا ہے. بڑا ظالم آدمی تھا، لیکن وہ ایسا تیر فٹ ہوا نا، اس کے بعد پھر وہ آیا ہی نہیں ہے. تو دوستو یہ جیل، یہ ہتھکڑیاں، یہ بیڑیاں اللہ کے فضل سے یہ ہمیں اپنے مشن سے نہیں ہٹا سکتی. اور جو نعرہ یہاں لگائیں 295 دفعہ اے لگتی ہے، یہ نعرہ تو روزانہ ہم جیل میں اتنا لگاتے تھے، اتنا لگاتے تھے، ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھتے تھے اس نعرے کی. ہے اس وقت تک ہم چین، ہم اس
کافر کافر.
اس لیے جیل چ بھی تیاری رہنی، تیری آواز چنگی ہے ویسے، اتے نارا شردا لگے گا. وہ میں
تیرے حکم پر
میں وہاں کہا کرتا تھا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ ان کو جیل بھیج دو، جیل بھیج دو. تو جو جیل جا کے بھی گل نہ بنی، پھر یہ نعرہ تو جیل میں بھی گونجتا ہے. اس نعرے کو روکنے کا حکمرانوں ایک ہی طریقہ ہے، قانون بنا دو صحابہ کے دشمن کے خلاف. ہمیں نعرے لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر جو صحابہ کی توہین کرے گا ہم سیدھا عدالت میں جائیں گے، پھر قانون کے ذریعے ہم ان سے نمٹ لیں گے. اور جب تک کہ تم قانون نہیں دیتے اس وقت تک نعرے سہ سنو. بھئی قانون دے دو بات ختم ہو جائے گی. اب قانون بھی نہیں دیتے ہو، نعرے سے بھی چپ کراتے ہو، یہ تو بڑی زیادتی ہے. اے قوم نہیں باز آنے والی، انہوں میں بھی سمجھاواں، اے مینو بھی کافر کہہ دیں گے پر انہوں نے کافر کہہ دو بعد نہیں آن گے. اور ہم نے ان کو ایسا سبق پڑھایا ہے، ایسا سبق پڑھایا ان کو کہ بھئی ان کے کہا کہ بھئی آسمان نیچے آئے زمین اوپر جائے، صدیق اکبر کے دشمن جیسا کائنات میں غلیظ کافر جنا ہی نہیں ہے.
کافر کافر.
اس لیے یہ بات
کافر کافر
شیعہ ہے. شیعہ کہتے ہیں ہمیں کافر کہتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں. بڑا شور ہے، بڑا شور شراب ہے. ہمیں کافر کہتے ہیں، ہمیں کافر. شیعوں ہم تمہیں کافر نہیں کہتے،
ہم تمہیں کافر نہیں کہتے، لیکن یہ بتلاؤ کہ ہم تمہیں کافر کہیں تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اور جب تم نبی کے یاروں کو کافر کہتے ہو تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی؟
اور تمہارے کفر پر کوئی وحی نہیں آئی، نہ تمہارے ایمان پر کوئی آسمان سے وحی نہیں آئی،
تمہارے ایمان کی کوئی دلیل نہیں ہے، تمہیں مومن نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جنہیں کافر کہتے ہو انہیں تو مومن قرآن نے کہا ہے،
قرآن کہتا ہے اولئک ہم المؤمنون حقا،
صحابہ پکے مومن ہیں،
اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الفائزون، اولئک ہم المحتدون،
اولئک ہم الصادقون، اولئک حزب اللہ۔
صحابہ کو جو کافر کہے وہ قرآن کا منکر ہے، جب تم نبی کے یاروں کو کافر کہتے ہو پھر بھول جاؤ کہ تمہیں کوئی مومن کہے گا، نبی کے صحابہ کو کافر کہنے والوں تمہاری نسلوں کو بھی کافر کہا جائے گا، اس لیے اگر چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی کافر نہ کہے تو آؤ صدیق کے قدموں پہ سر رکھ دو، صحابہ کے دروازے پر سر جھکانا تمہارا کام ہے، میرا تو یہ نعرہ ہے جو صحابہ کا غلام ہے وہ میرا امام ہے، جو صحابہ کا غلام ہے وہ میرا امام ہے، تم صحابہ کے غلام بن جاؤ خدا کی قسم ہم تمہیں اپنا امام بنا لیں گے، تمہارے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا زمین کا تو نہیں ہے نا، کوئی کرسی کا جھگڑا نہیں، کوئی اقتدار اور زمین کا جھگڑا نہیں، جھگڑا سب صرف صحابہ کی عزت کا ہے۔ اور حکمرانوں سے کہتا ہوں، حکمرانوں تہاڈے نال تے ساڈی ویسے ہی لڑائی کوئی نہیں، تسی دشمنوں دے اشاریاں تے سانو چنگا کٹیا، ساڈے نال تسی کوئی چنگا برتاؤ نہیں کیتا، پر اپنے اپنے ظرف دی گل ہے، تہاڈے دل چ جو سی تسی پورا کیتا، ساڈا دل ویکھو اسی تہانوں معاف کیتا۔ میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، تم نے بڑا ظلم کیا، صحابہ کی عزت کا دفاع کرو، ہم نے تمہیں معاف کیا، تم اصحاب رسول کی عزت کا بل اسمبلی سے پاس کرا دو، میں لکھ کر دیتا ہوں، جب تک ہم زندہ رہیں گے تمہارے زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کا تمہارے ساتھ اختلاف ہوگا کسی بات پر، کرسی پر، اقتدار پر، ہم نے نہ وزیر اعظم بننا ہے نہ ہم نے وزیر اعلی بننا ہے، ہم ایسا کوئی پروگرام نہیں رکھتے، نہ ہمیں کوئی ایسی امید ہے، ہم تو غلام ہیں نبی کے صحابہ کے، کرسی کی حفاظت تم کرو، قاضی صاحب کریں یا بے نظیر کریں، ہمیں تو صحابہ کی عزت کا تحفظ چاہیے، ہمیں تو صحابہ کی عزت کا، زرداری کی بات آئی تو یہ بھی لطیفہ سن لو، مکافات عمل سے ڈرو، جو ظلم کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور بھرتا ہے، آج کیا دن ہے؟ منگل ہے، ایک ہفتہ ابھی گزرا نا، ایک ہفتہ یہ گزرا، ایک اس سے پچھلا ہفتہ تھا، میں کراچی میں گیا سینٹرل جیل میں، میں نے اپنے ساتھیوں سے ملاقاتیں کرنی تھی، جن کو بے نظیر نے اپنے دور میں 17 سپاہ صحابہ کے نوجوانوں کو سزائے موت سنا کر کال کوٹھیوں میں بند کیا ہوا ہے، میں ان کو ملنے گیا، سپریڈنٹ کے کمرے میں بیٹھا ہوں، سپریڈنٹ کے کمرے کے ساتھ دوسری طرف ڈپٹی سپریڈنٹ کا کمرہ تھا، درمیان میں گرل لگی ہوئی تھی، میں کرسی پر بیٹھا ہوں، میرے ساتھ مولانا محمد مدنی ہے، مولانا عبدالغفور ندیم ہے، مجھے مولانا عبدالغفور ندیم نے کہا کہ یہ گرل سے پیچھے ایک آدمی آپ کو سلام کر رہا ہے، اب جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے پھر سلام کیا، میں نے جواب دیا، اس نے پھر سلام کیا، میں نے جب غور سے دیکھا یہ کون ہے تو وہ آصف زرداری تھا، کون تھا؟ میں نے کہا خدا کی قدرت دیکھو، یہ لوگ ہم پہ ظلم کرنے والے تھے، آج یہ ہمیں سلام کرتے ہیں، یہ ہمیں جیلوں میں ڈالنے والے تھے، آج بے بسی اور بے کسی کا عالم دیکھو کہ اشارے کر کر کے سلام کرتا ہے، حکمرانوں تمہیں بھی کہتا ہوں خدا کے غضب سے ڈرو، مکافات عمل سے ڈرو، صحابہ کی عزت کا تحفظ کرو، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، ویسے تسی کسر کوئی نہیں چھڈی، کسر کوئی نہیں چھڈی، نہ تم نے اپنی ادا چھوڑی نہ ہم نے اپنی ادا چھوڑی،
آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تم نے بہت تیر آزمائے لیکن جگر ہم نے بھی آزمایا. میں کہتا ہوں اتفاق فاؤنڈری میں ابھی تک ایسی بھٹی نہیں ہے جو بھٹی ہمارے جسموں کو پگھلا سکے. ہماری کوئی لڑائی نہیں, کوئی لڑائی نہیں حکمرانوں سے. صحابہ کی عزت کا تحفظ کرو, اس ملک میں اسلام نافذ کرو. اے ہم تمہارے ساتھ ہیں. بے نظیر سے ہماری لڑائی تھی. مجھے جو بے نظیر نے جیل میں ڈالا تو میں نے بھی تو صاف صاف کہہ دیا تھا, اسمبلی میں بھی, مسجد حق نواز شہید کے جمعے کے خطبے میں بھی, اور 22 فروری 1995 میں بھی میں نے تو اسمبلی میں صاف کہہ دیا تھا بے نظیر کی نسوانی حکومت, کافر حکومت, گنڈا حکومت کو نہیں مانتا. کوئی تو عالم دین ہونا جو کہے کہ نہ مانوں. میں نے کہا میں نہیں مانتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں مانتا تو چل اندر. ہم نے اف بھی نہیں کی, ہم نے اف بھی نہیں کی. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم نے اپنا موقف بیان کیا, انہوں نے اپنے ظلم کا راستہ اختیار کیا. لیکن میاں صاحبان تمہیں تو میں نے ووٹ دیا تھا, تمہیں تو وزارت علیا کا ووٹ دیا تھا. تمہارے ساتھ تو ہماری لڑائی بھی نہیں تھی, خام کا ساتھ نے لڑ پائے ہیں. لیکن یاد رکھو, انصاف کرا لو کسی سے, ندامت کا پسینہ تمہاری پیشانی پہ ہوگا, میری پیشانی پہ نہیں ہے. مجھے اپنے کردار پہ ناز ہے, مجھے اپنی جیل پہ ناز ہے, مجھے اپنے گزارے ہوئے وقت پہ ناز ہے. ندامت تمہیں ہے کہ تم نے یک طرفہ ظلم کیا. یہ حوصلہ دیکھ ہمارا, ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں صحابہ کی عزت کا تحفظ کرو, اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے, سنا ہے کہ تمہارے والد محترم صحابہ کرام کے مسئلے پر وہی جذبات رکھتے ہیں. مجھے حضرت قاسمی صاحب نے بتلایا جو ہمارے جذبات ہیں. اور سنا ہے کہ تم اپنے والد محترم کے بہت ہی تابع دار ہو, تو پھر مجھے بتلاؤ صحابہ کے مسئلے پر تاخیر کیوں ہو رہی ہے, کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ اور یاد رکھو صحابہ سے وفا کرو, قوم تم سے وفا کرے گی. صحابہ کا حیا کرو, یہ پوری قوم تمہارا حیا کرے گی. وہی بات کہتا ہوں, وفا کرو گے, بولو بولو, وفا کرو گے,
وفا کریں گے,
حیا کرو گے,
حیا کریں گے,
وفا کرو گے, حیا کرو گے, ظلم کرو گے, ستم کرو گے, رحم کرو گے, کرم کرو گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. تھک گیا, تھک گیا, تھک گیا, تھک گیا.
نعرہ تکبیر,
یہ جیلیں ہتھکڑیاں یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بن ہی نہیں سکتی اللہ کے فضل سے. اللہ کے فضل سے ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن خدا کا فضل دیکھیے. میں نے کئی مرتبہ بتلایا, یہ جب چاند رات ہوتی ہے ساری دنیا خوش ہوتی ہے, خوش ہوتی ہے نا, بچے بھی خوش ہوتے ہیں, ابو عید کا چاند چڑھ گیا. لیکن جیل کے اندر ماتم کی کیفیت برپا ہوتی ہے, لوگ ٹکڑے مار کے رو رہے ہوتے ہیں, لیکن سپاہ صحابہ والے اس رات بھی خوش ہوتے ہیں, وہ عید کے دن بھی خوش ہوتے ہیں. لوگ ہمیں پوچھا کرتے تھے بچوں سے دور ہو اور پنجاب کے آخری کونے پر ہو, قید تنہائی میں ہو, کسی انسان کو دیکھ نہیں سکتے ہو, مگر عید کا موقع ہے پھر بھی خوش ہو, کپڑے بھی نہیں پہنے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو میں ان سے کہا کرتا تھا جب بھی جیل میں عید آتی ہے تو ایک بات کہتے ہیں. کیا بات؟ ایک اور عید امی عائشہ کے نام, ایک اور عید امی عائشہ کے نام. خدا کی قسم جب یہ لفظ کہتے ہیں دکھ اور غم غلط ہو جاتے ہیں اور دلوں سے پریشانی دور ہو جاتی ہے, سینہ فخر سے تن جاتا ہے, گردن اکڑ جاتی ہے کہ ہم نے ایک اور عید اپنی ماں کے نام کر دی. اللہ تعالیٰ ان ساتوں کو جو صحابہ کی عزت کے لیے جیلوں میں گزری یا گزر رہی ہیں قبول فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر. اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا.
واف انا وف النا ورحم نان تمول سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. بھائی پر امن طور پر خاموشی کے ساتھ سب حضرات تشریف لے جائیں.